امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
پہلی مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روس کی زمینی فوج کے دستے پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مقدس اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں ایک شخص گرفتار، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر دستخط، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نواز شریف کی خطاب پر استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اظہار اطمینان، وادی کشمیر میں مظاہرے جاری، تازہ تشدد میں 1 ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی، میں ہوں یوسف زمین، سرے سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے شہریوں نے خبر دی ہے کہ فضائی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مقامی مبصروں کے مطابق ان میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ایک غیر مسلح سیاہ فام شخص پر گولی چلا کر ہلاک کرنے والے واقعے کی ویڈیو بالآخر جاری کر دی جائے گی۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعے کے روز اس بل کو ویٹو کریں گے جو کانگریس نے منظور کیا تھا، اور جس کے تحت 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں بچ جانے والے اور متاثرین کے خاندانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نقصانات کے ہر جانے کے لیے سعودی عرب پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ روس کی زمینی افواج کا ایک دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے، جو کل سے روس اور پاکستان کی پہلی بار ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں 24 ستمبر سے پاکستان میں شروع ہو رہی ہیں، اور ان میں شرکت کے لیے روسی فوجی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق روس کی زمینی فوج کے دستے پہلی مرتبہ پاکستان پہنچے۔ یہ فوجی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی، اور حکام کے مطابق ان سے 2 طرفہ فوجی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، خاص طور پر 2014 کے بعد سے، جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی۔ اس پابندی کے خاتمے کے بعد روس کی طرف سے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کا ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، لیکن تاحال وہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو ملے نہیں ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ روس اس خطے کا اہم ملک ہے، اور ان کے بقول یہ مشترکہ فوجی مشقیں 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں اہم ثابت ہوں گی۔
جی، روس ایک امپورٹنٹ ریجنل کنٹری ہے، اور SCO کے ممبرز ہیں، پاکستان بھی اب بن چکا ہے، روس بہت امپورٹنٹ ممبر ہے SCO کا، خطے کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کا اثر رسوخ ہے سینٹرل ایشیا میں اور باقی دنیا میں۔ تو اس لحاظ سے اگر روس اور پاکستان قریب آتے ہیں تو ایک اچھا شگون ہے، اچھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ڈپلومیسی کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، جس طرح پاکستان اور امریکہ یا پاکستان اور چین کی ملٹریز کے درمیان میں بہت قریبی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے اگر تعلقات کی روس کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہوتے ہیں آگے چل کے، تو وہ پھر ہماری ڈپلومیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول بن سکتا ہے۔
حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری عہدیدار بھی ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں ایسے وقت ہونے جا رہی ہیں جب خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی میں اضافے کی وجہ لائن آف کنٹرول کے قریب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ اتوار کو عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت بنی. حال ہی میں بھارت اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئیں جن کی میزبانی روس نے کی. ماسکو اور دہلی کے درمیان بھی قریبی سیاسی اور دفاعی تعاون ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان یہ فوجی مشقیں بہت پہلے سے طے تھیں اور ان کا موجودہ علاقائی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. رواں ہفتے ہی پاکستانی فضائیہ نے ہائی مارک 2016 نامی مشقوں کا آغاز بھی کیا. پاکستانی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یہ معمول کی مشقیں ہیں لیکن انہیں فضائیہ میں بہت اہمیت حاصل ہے. ادھر جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے کاریاں کے قریب انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے دورے پر کہا کہ پاکستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے لیکن ان کے بقول اب صورتحال بدل رہی ہے. انہوں نے اس موقع پر فوج کے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلح افواج ملک کے چپے چپے کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. ان کے بقول چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایسے میں جبکہ بھارت کے ایک فوجی اڈے پر حملے کے سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، نئی دلی نے پاکستان کے ساتھ ایک اہم نوعیت کے آبی معاہدے پر پھر سے غور کے امکانات کا اظہار کیا ہے. لیکن اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے آبی جنگ میں الجھنے کی تکرار کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1960 کے ایک معاہدے کے تحت پاکستان کو مغرب میں ہمالیائی دریاؤں کو جو بھارت کی طرف سے بہتے ہیں استعمال کا حق ہے، جبکہ بھارت کو مشرق میں 3 دریاؤں تک رسائی کا حق حاصل ہے. مغربی دریاؤں میں انڈس، چناب اور جہلم پاکستان میں زراعت اور پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں، اور ایسے میں جبکہ بھارت اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا ہے کہ ایسے معاہدے کام کے لیے ضروری ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد اور باہمی تعاون ہو، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اس کے چند ہی گھنٹے بعد اقوام متحدہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے نشاندہی کی کہ انڈس واٹر معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان دو جنگوں کے باوجود بھی باقی تھا. بھارت نے جمعے کے روز فرانس کے ساتھ 36 رافیل لڑاکا جیٹ طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. معاہدے پر دلی میں وزیر دفاع منوہر پاریکر اور ان کے فرانسیسی ہم منصب جان ویز لی ڈاریان کی موجودگی پر دستخط ہوئے. اس بارے میں دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر جمعہ کے روز دستخط کیے گئے. یہ دستخط وزیر دفاع منوہر پریکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے ہم منصب جیان ایز لینڈرائن کی موجودگی میں نئی دہلی میں ہوئے. 7.8 بلین یورو کا یہ سودا بھارتی ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اس کی مدد سے فضا میں اپنی بالادستی قائم کرے گا. حالیہ برسوں میں یہ سب سے بڑا دفاعی سودا ہے. یہ جنگی طیارہ جدید ترین میزائل اور ہتھیاروں سے لیس ہے. اس میں بھارت کی ضرورت کے مطابق تبدیلی کی گئی ہے. اس کی حصول یابی کے ساتھ ہی انڈین ایئر فورس کی مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 ماہ قبل فرانس کے اپنے دورے میں اس سودے کا اعلان کیا تھا. یہ طیارہ میٹیور اور اسکلپ جیسے جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے. اس کی خاص بات بیانڈ ویژول رینج BVR میٹور میزائل ہے جو کہ 150 کلومیٹر کی مسافت تک ہوا سے ہوا میں نشانہ لگا سکتا ہے. اسکلپ طویل مسافت تک ہوا سے سطح پر مار کرنے والا کروز میزائل ہے جس کی مار کرنے کی صلاحیت 300 کلومیٹر ہے. کرگل جنگ کے دوران بھارت نے 50 کلومیٹر والے BVR کا استعمال کیا تھا. اس وقت پاکستان کے پاس یہ میزائل نہیں تھا، البتہ بعد کو اس نے 80 کلومیٹر تک کا BVR حاصل کیا. دفاعی امور کے ماہر اور فورس ڈیفنس کے ایڈیٹر پروین ساہنی کے مطابق رافیل جنگی طیارے سے بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر بہت زیادہ جنگی طیارے ہوں تو ان کا رکھ رکھاؤ مشکل ہو جاتا ہے.
یہ ڈیل تو اچھی ہے ہی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ بات یہ آتی ہے کہ اب جیسے اس ڈیل کے اندر ایک کلوز یہ بھی ہے کہ ہم 50% اور بھی لے سکتے ہیں. اب کیا وہ ہم لیں گے نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے آن دا نیگیٹو سائڈ کہ ہمارے پاس پھر بہت طریقے کے الگ الگ ایئر کرافٹ، کامبیٹ ایئر کرافٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی مینٹیننس میں بہت پرابلم ہوتی ہے، ان کی کنورژنز میں بہت پرابلم ہوتی ہے. اس لیے اب یہ جو 36 آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے. ابھی سرکار کو طے کرتا ہے کہ کیا ہم اور ایکسرسائز کریں گے آپشن کو کہ ہم نہیں ایکسرسائز کریں گے. سو ایکچولی اٹس اے پازیٹیو تھنگ، بیکاز یہ تو بہت ٹائم سے چل رہا تھا، کتنے سالوں سے یہ چل رہی تھی، तो ये हमारे अच्छा हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है फ्रांस के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं. तो आई थिंक इट इज ओवरऑल अ विन विन सिचुएशन एक्सेप्ट कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये अभी एक क्योंकि बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है तो ये देखना पड़ेगा कि अभी सरकार इसके बाद और स्टेप क्या लेगी.
ये तैयारे 36 माह में मिलने शुरू हो जाएंगे और 66 माह में सप्लाई मुकम्मल होगी. सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली.
भारत और फ्रांस के दरमियान 36 लड़ाका तैयारों के सौदे पर पाकिस्तान की हुकूमत ने तो किसी रद्दे अमल का अभी तक इजहार नहीं किया, लेकिन तजिया कारों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है. इस बारे में तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में.
भारत ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं. गोकि इन तैयारों की खरीदारी के लिए भारत के फ्रांस के साथ एक अरसे से मुजाकिरात जारी थे, लेकिन ये मुआहदा एक ऐसे वक्त हुआ है जब भारत के अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में माजी की निस्बत शदीद तनाव देखा जा रहा है. पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे पर कोई रद्दअमल तो जाहिर नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद ये कहता आया है कि दो खुद मुख्तार मुल्कों के माबैन होने वाले मुआहदों पर वो मोतरिज नहीं, लेकिन अगर इसके खित्ते और पाकिस्तान की सलामती पर असरात मुरतब होने का खदशा हो तो उसे इस पर तहफ्फुज़ात होंगे. रवा माह ही अमरीका के साथ भारत के एक दिफाई मुआहदे पर भी पाकिस्तान का कहना था कि वो खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल तो नहीं होना चाहता, लेकिन वो अपनी कम से कम दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के लिए इकदाम ज़रूर करेगा. पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और दिफाई तज़ियाकार अमजद शोएब कहते हैं कि खित्ते में असलहे की दौड़ के खदशात मौजूद हैं जो कि दोनों मुल्कों के आवाम के मफाद में नहीं.
हमारा टोटल जो बजट था दिफाई वो तकरीबन कोई 8.25 अरब डॉलर के करीब था, जबकि भारत का जो बजट था वो कोई 42 अरब डॉलर था. तो इस सूरत हाल में खित्ते में तवाजन की बात पाकिस्तान हमेशा करता रहा है कि खित्ते में ताकत का तवाजन बिगड़ रहा है, और अगर इस पे तवज्जो न दी गई तो फिर लाजमन पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा. लेकिन खित्ते के अवाम के लिए ये बेहतर नहीं है चीज़, क्योंकि इससे जो खर्चा अवाम की भलाई वगैरह पे होना चाहिए वो दिफा पे हो जाएगा.
लेकिन दिफाई उमूर की एक और तज़ियाकार आयशा सिद्दीका कहती हैं कि दिफाई ज़रूरियात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने की ज़रूरत हर मुल्क को होती है और इसमें असलहे की दौड़ शुरू करना मुनासिब नहीं.
मेरा ये ख्याल कि इससे कोई आम रेस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अब न्यूक्लियर डिटेरेंस के बाद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो एक तो ये है कि करेंगे दोनों पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है, लेकिन ये कि उससे एक रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हो.
पाकिस्तान भी अमेरिका से 8 F-16 लड़ाका तैयारे खरीद रहा था, लेकिन रवां साल के अवायल में कांग्रेस की तरफ से इनके लिए ज़रेआनत रोके जाने के बाद ये तैयारे फ़िलहाल पाकिस्तान को हासिल नहीं हो सके हैं. पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि वो अपनी फ़िज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश कर रहा है. नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
पाकिस्तानी अफवाज ने महमिंद और बाजोड़ एजेंसियों के इलाकों में सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर 2 हमले पसपा करने का दावा किया है. मुश्तबा जंगियों ने पाक अफगान सरहद की दूसरी जानिब से ये हमले किए थे. इस बारे में पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट.
पाकिस्तान के शमाल मगरब में वाक़े 2 कबायली इलाकों मोमन और बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकियों पर मुबैना तौर पर सरहद पार से आए शिद्दत पसंदों के हमलों को नाकाम बनाने का बताया गया है. मुकामी ज़राए के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने मोमन के इलाके शेख बाबा और बाजौड़ में नवापास में कायम चेक पोस्ट पर हमला किया. सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक़्त जवाबी कार्रवाई करते हुए इन हमलों को नाकाम बना दिया और किसी भी तरह की जानी नुकसान के बारे में इतला सामने नहीं आई. इन इतलात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इन इलाकों तक सहाफ़ियों की रसाई नहीं है. कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलायदा होने वाले एक दड़े जुमातुल अहरार ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है. वाजह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मोमन एजेंसी की तहसील अंबार के एक सरहदी इलाके में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश बम हमले में कम अज कम 36 अफराद मारे गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी भी जुमातुल अहरार ने कबूल करने का दावा किया था. इससे कबल भी इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और इनकी चौकियों पर हमले होते रहे हैं. جن میں مقامی عسکریت پسندوں کے علاوہ سرحد پار سے بھی شدت پسند بھی کاروائی کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی کر کے ہزاروں دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا بتا چکی ہے، لیکن حکام کے بقول بہت سے عسکریت پسند فوجی کاروائیوں کی وجہ سے فرار ہو کر سرحد پار افغانستان چلے گئے ہیں، جہاں انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت ان کے خلاف کاروائیوں اور سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے افغان حکومت سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ تاہم افغان قیادت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ہاں تخریبی کاروائیاں کرنے والے دہشت گرد پاکستانی علاقوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کر رہا ہے۔ ادھر ایک اور قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے پھلوں سے لدے چار ٹرکوں کو نظر آتش کرتے ہوئے متعدد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ٹرک پھل لے کر وانا سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے کہ اسپن تنگی کے علاقے میں مسلح افراد نے انہیں روکا اور ان پر سوار ڈرائیوروں اور ان کے معاونین کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی کانگریس مین ٹیڈ پو نے اپنا یہ الزام دہرایا ہے کہ بقول ان کے پاکستان دہشت گردوں کی اعانت کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے ساتھ کانفرنس کال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا، جو ان کے الفاظ میں پاکستان کو امداد مہیا کرنا غلطی تھی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔ امریکی کانگریس میں دو قانون سازوں نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کی مدد کرنے والی ریاست قرار دیا جائے۔ یہ بل دہشت گردی سے متعلق امور کی ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی کے سربراہ کانگریس مین ٹیڈ پو اور کانگریس وومین ڈینا ارورا باکر نے متعارف کروایا ہے۔ مجوزہ مسودہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی امریکہ میں موجودگی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ان کے خطاب کے موقع پر پیش کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے کچھ دیر پہلے کانگریس مین ٹیڈ پو سے ایک کانفرنس کال میں اس بل کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ایک سوال کے جواب میں کانگریس مین ٹیڈ پو کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں مسلسل دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ کانگریس مین ٹیڈ پو نے پاکستان کو ایک ناقابل بھروسہ اتحادی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ ملک امریکہ کے دشمنوں کی برسوں تک اعانت کرتا رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے سے لے کر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی تک بہت سے شواہد موجود ہیں جو یہ تعین کریں گے کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس بل کو پیش کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے، کانگریس مین ٹیڈ پو کا کہنا تھا،
پاکستان ہٹ آؤٹ اسامہ بن لادن
پاکستان نے ایک فوجی چھاونی سے تقریباً 1000 میٹر دور اسامہ بن لادن کو چھپا کر رکھا، اور میرے نزدیک آئی ایس آئی کو اس بات کا علم تھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ دوسرے، انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کے دوران جب ایک ہیلی کاپٹر وہاں گر کر تباہ ہو گیا تو پاکستان نے اس کی معلومات ہمارے دشمن تک پہنچائیں، حالانکہ وہ ہمارا اتحادی تھا، مثال کے طور پر چین تک یہ معلومات پہنچائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا علاقہ طالبان، القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ڈیوا سروس کی جانب سے پوچھے جانے والے اس سوال پر کہ وہ افغانستان کے امن معاہدے میں بھارت کے کردار اور دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کانگریس مین پو کا کہنا تھا، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرے نزدیک امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کو مزید بڑھاوا ملنا چاہیے اور امریکہ کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قابل بھروسہ شراکت دار ہے اور ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تفصیلی ثبوت ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی اعانت کرتا ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ قانون پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس کے دھوکے کی وجہ سے رقم دینا بند کریں اور اسے دہشت گردی کی حمایت کرنے والی ریاست قرار دیں۔ ان کے بقول امریکی صدر بل منظور ہونے کے 90 روز میں رپورٹ جاری کرے کہ آیا پاکستان نے بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت کی ہے یا نہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی فوج اور خفیہ اداروں کے عہدیدار شام کے بحران کے حل سے متعلق روس کی نیت اور صلاحیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ ماسکو کو شام میں انسانی بحران کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جمعرات کے روز شامی فوج نے شمالی شہر حلب کے ان علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے نئی مہم کا اعلان کیا ہے جو باغیوں کے زیر قبضہ ہیں۔ اس اعلان سے جنگ بندی دوبارہ قائم کرنے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ان علاقوں میں پسے ہوئے شہریوں تک امداد پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ دریں اسنا جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انٹرنیشنل سیرین سپورٹ گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے شام میں حکومت مخالف گروپ سے کہا ہے کہ وہ کسی امن سمجھوتے کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ سرگئی لوروف کے الفاظ، ہم جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شام کی حکومت کو یک طرفہ طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے، تاہم ہمارا اصرار ہے کہ حکومت مخالف گروپوں کو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ النصرہ اور داعش جیسی فورسز حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں ہم سب متفق ہیں، تاہم اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے سرگئی لوروف کے۔ یہ میٹنگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ میٹنگ میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے نے اسے ایک طویل، مشکل اور مایوس کن اجلاس قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ سیاسی حل اور مذاکرات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جان کیری کے الفاظ،
But we can't be the only ones trying to hold this door open. Russia and the regime must do their part or this will have no chance.
تاہم اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے صرف ہم کوششیں نہیں کر سکتے، روس اور شامی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا یا پھر امن کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا مواقع ہیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم اس راستے پر ایک ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ امریکی خفیہ ادارے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس شام مسئلے کے سیاسی حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم بقول ان کے شام شاید ایسا نہ کرے۔ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سیاسی عمل کا نتیجہ شامی صدر بشار الاسد کو برطرف کرنے کی صورت میں ہی قابل قبول ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ شمالی کوریا کو یہ پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے کہ جوہری تجربہ جیسا کہ اس نے حال ہی میں کیا ہے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک قرارداد پر بحث کے دوران جس میں جوہری ہتھیاروں پر جامع پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے، کیری نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کی مخالفت آج دنیا میں ایک اصول بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں جوہری آزمائشوں پر پابندیوں کی حمایت کے لیے دنیا کی یاد دہانی ہو گئی ہے۔
نارتھ کوریاز لیٹسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ از اے چیلنج ٹو دس کونسلز لیڈر۔
شمالی کوریا کا تازہ ترین نیوکلیئر ٹیسٹ کونسل کی قیادت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ اس اصول کے لیے ایک چیلنج ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ عالمی استحکام اور امن کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے۔ یہ اشتعال انگیزی کا ایک خطرناک اور ناعاقبت اندیشانہ اقدام ہے جس کا ہمیں ایک مؤثر جواب دینا ہوگا۔ یہ تھے جان کیری، جن کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد شمالی کوریا کو ایک پیغام دے گی کہ جوہری ہتھیاروں کی مزید تیاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے انداز زندگی یا امریکن وے آف لائف کے بارے میں۔ بیرونی دنیا میں اکثر لوگ امریکی طرز زندگی کے بارے میں مختلف نوعیت کے خیالات رکھتے ہیں اور اسے بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا انداز زندگی ہے۔ انڈیویجولسٹک یعنی انفرادی، ڈائنامک یعنی متحرک، اور پریگمیٹک یعنی عملیت پسند۔ اس کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں جن پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ پہلے امریکی طرز زندگی کے ان تین اصولوں کے بارے میں بات کر لیں۔ پہلا جو اصول ہے یعنی انفرادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز زندگی میں ایک فرد کی قدر و قیمت اور اس کی عزت و وقار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور کسی ایسے فرد کو دوسروں سے کم نہیں سمجھا جاتا جو اتنا خوش نصیب نہ ہو جس قدر کے دوسرے ہیں۔ جبکہ دوسرے اور تیسرے اصولوں کے مطابق اس شخص کی انفرادی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی مسلسل کارکردگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں انسانی عظمت کا راز پوشیدہ ہے، اسے کامیابیوں کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے اور کبھی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خود پر اور اپنی محنت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نو عمری سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے زمانے میں کام کرنے والے ان طلبہ اور طالبات کے لیے خاص طور پر ملازمتوں کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، اور یوں ان کو ابتدائی سے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے کی طرز زندگی میں ایک اور بات جسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ہیومینٹی یعنی انسانیت، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عزت و وقار اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ایسے لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے، اور یہ مدد صرف ملکی سرحدوں کے اندر تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر بھی فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں خواب و ضرورتیں قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہوں یا کسی اور وجہ سے، وہ مدد کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ اپنے طرز حیات میں امریکی اس بات کے قائل ہیں کہ آگے کی جانب دیکھا جائے، رجائیت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، اور امریکی اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے دنیا کے انتہائی مخیر لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد کے بڑے بڑے منصوبوں میں شریک رہتے ہیں۔ آج جو طرز زندگی یہاں امریکہ میں پایا جاتا ہے، گزشتہ کئی عشروں کے دوران اینتھروپولوجسٹس اور ماہرین سماجیات کے نظریات کی بنیاد پر بتدریج وجود میں آیا ہے، جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رابطوں اور بات چیت میں صاف گوئی سے کام لیا جائے، اور اسی لیے یہاں کے لوگ خود اپنے بارے میں بھی انکشافات کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی شرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ اختلافات کو طے کرنے کے لیے براہ راست رابطوں کو درست طریقہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر دوسری ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کا امریکیوں سے کم تعلق رہا ہو انہیں اکثر غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امریکی اس بات پر بڑی شدت سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر وقت اور توانائی، مہارت اور قوت ارادی کا استعمال کیا جائے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیلنج پر پورا اترا جا سکتا ہے، اور اس تصور یا نظریے کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کی کنسٹرکشن بٹالینز کے موٹو پر نظر آتی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے دا ڈیفیکلٹ وی ڈو امیجیٹلی دا امپاسبل ٹیکس لٹل لانگر، مطلب یہ کہ مشکل کام تو ہم فوراً ہی کر لیتے ہیں لیکن جو ناممکن ہوتا ہے اسے کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ دوسری اور بہت سی باتوں کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز امریکی زندگی کا خاصہ ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت. وہ وقت کے ضیاع پر بالکل یقین نہیں رکھتے. وہ تیزی سے کام کر کے اپنی کارکردگی بڑھا کر اور دوسرے طریقوں سے وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر انہیں وقت ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے پسند نہیں کرتے. وہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں گے, جبکہ بہت سے لوگوں کا رویہ وقت کے بارے میں سے مختلف ہوتا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے مطالبے کے مطابق اس کے ارکان اسمبلی استعفیٰ نہیں دیں گے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین.
متحدہ قومی موومنٹ لندن کے مطالبے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان نے اسمبلی سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما ندیم نصرت نے ایک روز قبل ایم کیو ایم کے بانی کے حق میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اور اس کے بانی ایک ہی ہیں اور ایم کیو ایم ایک تھی اور ایک رہے گی. ندیم نصرت کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بانی ایم کیو ایم سے لا تعلقی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور اپنی ذاتی حیثیت میں عوام سے مینڈیٹ لینا چاہیے. جمعے کو سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن نے کہا,
کسی کی بھی تسلی اور تشفی کے لیے استعفیٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ عوام کی امانت ہے, یہ قوم کی امانت ہے, اور اگر استعفیٰ دینے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے لیے ہماری ترجیحات کا مکمل نہ ہونا اور عوام کا ہم پر اعتماد کا نہ ہونا وہ شامل ہو.
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد نے وائس آف امریکہ سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ارکان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور جو چاہے ایم کیو ایم میں رہے, استعفیٰ دے دے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے.
سارے پاکستانی ہیں, سارے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع ملنا چاہیے, اور جو لوگ باہر سے بیٹھ کے بیانات دے رہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں باہر سے بیٹھ کے بیان دینا آسان کام ہے اور فیلڈ میں رہ کے کام کرنا مشکل کام ہے.
ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور ان کے مسائل کو سن کر ان کو حل کیا جانا چاہیے. تجزیہ کار مظہر عباس نے صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے راستے اب جدا ہیں, اور اس کی وجہ صرف 22 اگست کی تقریر نہیں بلکہ پچھلے 2.5 سال کے وہ واقعات ہیں جو ایم کیو ایم میں جنم لے رہے تھے. وہ اختلافات ہیں جو 2013 کے انتخابات کے بعد سامنے آ رہے تھے, اور اس کی پہلی جھلک مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور ان کے ساتھیوں کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آئی تھی.
خلیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان کھینچی گئی. اس کے بعد ایم کیو ایم کو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کوئی بھی پاکستان میں ایک ایسی سیاسی قیادت نہیں تھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اس سے جو اندرونی طور پہ ایم کیو ایم کے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے لندن کی قیادت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہاں سیاست کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اگلے 5-6 مہینے میں یہ صورتحال اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایم کیو ایم اب ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ ہی کام کرے گی.
اس سے قبل ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے 4 ارکان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا, جس کے بعد لندن سے ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کے کنوینئر کی حیثیت سے ایم کیو ایم کے بانی کی تائید سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی, تنظیم اور تمام شعبوں کو تحلیل کر دیا تھا. ایک طرف ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا ایک دوسرے کو فارغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے, تو دوسری طرف ایم کیو ایم کے دفاتر بند کرنے اور گرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. 22 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعروں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور میڈیا پر حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو سیل کر دیا تھا. پھر ایم کیو ایم کے دیگر دفاتر بند اور گرانا شروع کیا تھا. ایم کیو ایم کے کارکن اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا. پھر ایم کیو ایم پاکستان نے ڈاکٹر فاروق ستار کی رہنمائی میں اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اب پاکستان ہی سے چلایا جائے گا, اور بالآخر ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں اپنے بانی سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اور سندھ اسمبلی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا کر سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا, اور اس کے جواب میں ایم کیو ایم لندن نے ان اقدامات کی مذمت کی تھی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
قصور میں ایک نوجوان پر توہین مذہب کا الزام لگائے جانے کے ایک روز بعد پولیس نے ایک اور شخص کو مقدس اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں پولیس نے ایک شخص کو قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. کنگن پور نامی علاقے کی پولیس نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ارشد نامی شخص کے بارے میں پولیس کو درخواست موصول ہوئی, جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ شخص موتی مسجد میں قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا. پولیس نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ارشد کو گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر کے اسے جیل منتقل کر دیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر ملزم کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا. رواں ہفتے ہی ضلع قصور کے ایک اور علاقے پھول نگر میں پولیس نے ایک مسیحی نوجوان کو بھی توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا تھا. اس نوجوان پر الزام تھا کہ اس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر مذہبی طور پر توہین آمیز تصویر کو پسند کیا اور اسے اپنے موبائل فون پر محفوظ بھی کیا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ توہین مذہب کے ان دونوں مبینہ واقعات پر ماضی کی نسبت متعلقہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو مشتعل افراد کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جس میں مذہب یا مقدس شخصیات کی توہین کے مبینہ ملزمان کو مشتعل ہجوم جان لیوا تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے, جبکہ بعض واقعات میں ایسے ملزمان کو قانون کی حراست کے دوران بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے. انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں اور آزاد خیال حلقے ایک عرصے سے اس بنا پر توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ بہت سے واقعات میں لوگ ذاتی اناد کی وجہ سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تاہم بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کے باعث اب تک اس ضمن میں کوئی بھی حکومت پیش رفت نہیں کر سکی ہے, لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد لی جا سکے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کشمیری علیحدگی پسندوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ بقول ان کے پوری شدت سے پیش کرنے پر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کو سراہا ہے. دریں اسنا وادی کے مختلف حصوں میں جمعے کے روز پھر سے احتجاج ہوئے ہیں. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو 77ویں روز بھی بازار بند رہے اور ٹرانسپورٹ سروسز معطل رہیں. کئی مقامات پر لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں ریلیاں نکالیں اور مخصوص مقامات کی طرف لانگ مارچ شروع کیے, لیکن حفاظتی دستوں نے فوری طور پر حرکت میں آ کر ریلیاں منتشر کیں اور ٹیئر گیس شیل اور پیلٹ گن چلا کر جلوسوں کو آگے بڑھنے سے روکا. بعض جگہوں پر جن میں دارالحکومت سری نگر اور چرار شریف, بانڈی پور, پلہالن اور کوکرناک کے قصبے اور علاقے بھی شامل ہیں, مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. 50 سے زائد افراد, جن میں 4 پولیس والے بھی شامل ہیں, کے زخمی ہونے کی خبر ہے. شمال مغربی ضلع بارہمولہ کے نادی ہل گاؤں میں فوج نے مبینہ طور پر پتھراو کرنے والے نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کی ایک ٹولی پر گولی چلائی, جس سے 22 سالہ وسیم لون ہلاک ہو گیا. اس طرح گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران مظاہرین اور سنگ باری کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 88 ہو گئی ہے. جمعے کو اس سے پہلے انتظامیہ نے سرینر کے 7 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کیا, جبکہ وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں. دریاستہ احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے بھارتی کشمیر کی صورتحال پر دیے گئے بیان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جرت مندانہ، حقیقت پسندانہ اور کشمیری عوام کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی قرار دیا ہے۔ سرکردہ آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کو جرت کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے سامنے اجاگر کیا، ایسا کر کے انہوں نے کشمیریوں کا ایک مخلص دوست اور ہمدرد ہونے کا ثبوت دیا۔ سید گیلانی نے مزید کہا کہ پاکستانی وزیراعظم نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ماورائے عدالت ہلاکتوں اور مظالم کی آزادانہ تفتیش اور ذمہ داروں کو سزا دینے اور ریاست سے فوجی انخلا کے مطالبے کر کے دراصل وہی بات کہی ہے جو ہم کہتے چلے آئے ہیں، لیکن تاحال ہماری بات نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی ہے۔ کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق کی قیادت میں سرگرم استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اتحاد حریت کانگریس کے دڑے نے ایک بیان میں کہا، ہم کشمیریوں کے حق پر مبنی سیاسی کاز کی پیروی کرنے کے لیے نواز شریف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے سلسلے میں جو تجاویز پیش کی، ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا، ہم پاکستانی وزیر اعظم کے اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھارتی کشمیر میں ہو رہی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالیوں کا ذکر بھی کیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو گمبھیر صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرواز عمر گزشتہ کئی ہفتے سے سری نگر کے ایک جیل میں بند ہیں۔ اسی طرح کے بیانات تقریباً تمام دوسری ہم خیال کشمیری جماعتوں اور ان کے قائدین نے بھی دیے ہیں۔ اس طرح کے ایک بیان میں کشمیری خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی نے کہا کہ نواز شریف کا بیان جرت مندانہ اور حقیقت پسندانہ تھا، اور اب یہ مہذب دنیا کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کشمیر کے تئیں برابر اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے یا حقائق ادراک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سید صلاح الدین نے کہا کہ نواز شریف نے کشمیر پر اپنے ملک کے موقف کو بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے رکھا اور اس سے ان کے بقول کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تاہم بھارت کی متعدد سیاسی جماعتوں اور حکومت نے وزیراعظم نواز شریف کی تقریر پر، جس میں انہوں نے کشمیر اور حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان مظفر وانی کا ذکر کیا تھا، نکتہ چینی کی۔ خیال رہے کہ برہان وانی 8 جولائی کو بھارتی افواج کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں وسیع پیمانے پر بے چینی پھیل گئی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
گلبدین حکمتیار کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے کا کام کل سے شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ہائی پیس کونسل کا کہنا ہے کہ حکمتیار اس کے فوراً بعد کابل واپس لوٹیں گے جب ان کا نام بین الاقوامی دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر طالبان نے اردوان صوبے کے دارالحکومت پر قبضے کی کوشش میں ترین کوٹ پر حملہ کیا ہے اور محسود شہر کے لیے جانے والی سڑکوں کو باغیوں نے کوئی 2 ہفتے سے بند کر رکھا ہے۔ دونوں جانب کے لیے لوگوں کی بڑے پیمانے پر ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دریں اثنا افغان سیکیورٹی فورسز نے ننگنہار صوبے کے ہسورک ڈسٹرکٹ میں اس کارروائی کے ہفتوں بعد کامیابی حاصل کی ہے جو داعش کے علاقے سے واپس نہیں لیے گئے تھے۔ امریکی جنوب مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ کی پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ایک غیر مسلح سے افہم شخص پر گولی چلا کر ہلاک کرنے والے واقعے کی ویڈیو بالآخر جاری کر دی جائے گی۔ جمعے کے روز پولیس سربراہ کیری پٹنی کا کہنا تھا کہ آزاد اور خود مختار تفتیش کے لیے یہ معاملہ اسٹیٹ بیورو آف انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں شہر کی میئر نے کہا کہ وہ چاہیں گی کہ وہ ویڈیو جاری کر دی جائے جس میں منگل کے روز پولیس کو ایک افریقی امریکی پر گولی چلاتے دکھایا گیا ہے۔ میئر جینیفر رابرٹس نے جمعے کے روز سی این این کو بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ویڈیو جاری کر دی جائے اور ہم تفتیشکاروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پولیس کے ہاتھوں دو افریقی امریکیوں کی ہلاکت کے بعد ملک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے مسئلے پر امریکی سیاستدانوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں اس وقت بہترین طریقہ ہلاک ہونے والے افریقی امریکیوں کی فیملی ممبر سے تعزیت کرنا ہے۔ اس بارے میں ذلت ساہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
جمعرات کے روز ریاست پینسلوینیا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی شہروں میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات اور جرائم پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world.
ایسے میں جب ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی ساکھ دنیا میں خراب دکھائی دیتی ہے۔ ہم کیسے دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنے ہی شہروں پر کنٹرول نہیں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ حالات کا ذمہ دار منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ٹھہرایا اور ملک میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا۔ ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
We will appoint the best prosecutors, investigators and federal law enforcement officers in the country to dismantle the international
ہم ملک میں بہترین عہدیدار، تفتیش کار اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کو تعینات کریں گے تاکہ جرائم پیشہ گروہوں اور تنظیموں کو ختم کیا جا سکے، اور میں ملک میں منشیات کے کاروبار کو ختم کروں گا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ بدھ کے روز اورلینڈو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے دو افریقی امریکیوں کی ہلاکت کو ناقابل برداشت قرار دیا، تاہم انہوں نے نیو یارک، نیو جرسی اور منیسوٹا میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے پس منظر میں پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ ہلری کلنٹن کے نائب صدارتی امیدوار ٹم کین نے ریاست نیواڈا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
There is a need to build better bridges between law enforcement and the communities they serve.
کمیونٹیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ میرا اور ہلری کا خیال ہے، اور ان کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس پر مزید کام کریں گے۔ یہ الفاظ تھے ٹم کین کے۔ منگل کے روز ہونے والے شوٹنگ کے واقعات کے بعد وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز پرتشدد مظاہروں کی مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے الفاظ،
The president certainly does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests.
صدر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کسی شخص کے لیے احتجاج کی آڑ میں تشدد کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے، لیکن ایک عملی معاملے کے طور پر وہ یہ بھی باور کرتے ہیں کہ یہ احتجاجات اگر پر امن ہوں تو بہت زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جوش ارنسٹ کے۔ صدر اوباما نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں اور افریقی امریکی برادری کے سرگرم کارکنوں سے جولائی میں ملاقات کی تھی تاکہ ان کے خیالات سن سکیں اور کمیونٹی پولیسنگ اور انصاف کے فوجداری نظام میں اصلاحات لانے کے سلسلے میں ان کو شریک کار کر سکیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعے کے روز اس بل کو ویٹو کریں گے جو کانگریس نے منظور کیا تھا اور جس کے تحت 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں بچ جانے والوں اور متاثرین کے خاندانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نقصانات کے ہرجانے کے لیے سعودی عرب پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اوباما کا کہنا ہے کہ یہ قانون سمندر پار امریکیوں کو قانون خطرات سے دوچار کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برا بل ہے، توقع ہے کانگریس صدر کے ساتھ ویٹو کو مسترد کر دے گی جس کے لیے اسے دو تہائی ارکان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے شہریوں نے خبر دی ہے کہ فضائی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مقامی مبصروں کے مطابق ان میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ حلب میں یہ شدید ترین بمباری بدھ کو دیر گئے شامی ہیلی کاپٹروں اور روسی جنگی طیاروں نے کی، اور یہ ابھی بھی جاری ہے۔ ان کا نشانہ وہ رہائشی علاقے اور عمارتیں ہیں جو وائٹ ہیلمٹ نامی رضاکار گروپ کے زیر استعمال ہیں۔ اس سے پہلے شامی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس فائر بندی کی ناکامی کے بعد جو امریکہ اور روس کے درمیان معاہدے کے تحت ہوئی تھی، وہ نئی فوجی کارروائیاں شروع کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے یالا میں جمعے کے روز ایک بم دھماکہ ہوا اور بندوقوں سے حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ یہاں مسلمان علیحدگی پسند ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار نے خبر رسانی ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ پولیس افسران دو ٹرکوں میں سفر کر رہے تھے جب پہلے گاڑی سڑک کنارے نس بم دھماکے سے اڑ گئی. اس کے بعد باغیوں نے دوسری گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی. صرف ایک ماہ قبل تھائی لینڈ کے تین مرکزی سیاحتی قصبوں میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے, جس سے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ باغی اپنا دائرہ سیاسی مقامات تک بڑھا رہے ہیں. تھائی لینڈ کے جنوب میں جہاں زیادہ بودھ آبادی ہے, پٹانی اور نراتھی وت کے سات پالا مسلمان اکثریت والے صوبے ہیں. مالے نسل کے علاقوں میں عشروں سے بغاوت جاری ہے, لیکن یہ سن 2004 سے شدت اختیار کر گئی ہے. اس وقت سے قریب 6,500 افراد مارے گئے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جمعرات کے اجلاس میں مشرق وسطی کے مسائل تقریروں میں غالب رہے. وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے اپنی رپورٹ میں ان مسائل کو موضوع بنایا ہے.
پچھلے سال جولائی میں 6 عالمی طاقتوں اور ایران نے ایران کے جوہری پروگرام کو سمیٹنے پر اتفاق کیا تھا. اقوام متحدہ میں ایرانی صدر نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آگے آئے, جو اقدامات سے متعلق جامع مشترکہ منصوبے یعنی JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے. ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا, امریکہ کی جانب سے پچھلے کئی مہینوں کے دوران JCPOA پر عمل درآمد نہ کیا جانا ایک غیر مناسب رویے کو ظاہر کرتا ہے جسے درست کیا جانا چاہیے. ایران کی جانب سے اس بارے میں مایوسی کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ غیر ملکی بینک اس کے ملک کے ساتھ لین دین کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. بعد ازاں ایک نیوز کانفرنس میں روحانی نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی اس تجویز پر نکتہ چینی کی کہ شام میں انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے اور اس تنازع کے کئی کرداروں کے درمیان اعتماد کی دوبارہ بحالی کے لیے وہاں تمام جنگی جہازوں کو فضاؤں میں جانے سے روک لیا جائے. نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا,
و ہمیں ما باید تلاش بکنیم این کمک ها برسه این
we must all focus on getting this aid to those who need it which has
ہمیں لازمی طور پر ان لوگوں تک امداد پہنچانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جنہیں اس کی ضرورت ہے, جس کا پروازیں روک دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ پروازیں روک دیتے ہیں تو آپ دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں, چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں. روحانی نے کہا کہ دہشت گرد اچھی طرح مسلح ہیں اور ان کے پاس صرف طیاروں کی کمی ہے, اس لیے اگر شامی اور بین الاقوامی جنگی طیاروں کو اڈوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس سے دہشت گردوں کی مدد ہوگی. اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے سلسلے میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر میں توسیع سے کسی دو ریاستی حل کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا,
ان الاستيطان غیر شرعی
یہ بستیاں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے غیر قانونی ہیں, اس لیے ہم ان بستیوں کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے. ہمیں توقع ہے کہ کوئی اس پر ووٹ نہیں دے گا. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا, اسرائیل سے اس کی عداوت کی تاریخ کے پیش نظر کیا کوئی واقعتاً یہ یقین رکھتا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو یہ تعین کرنے کی اجازت دے گا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے انتہائی اہم اور بنیادی مفادات کیا ہیں؟ ہم اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل پر شرائط مسلط کرنے کی کوئی بھی کوشش قبول نہیں کریں گے. اسی دوران عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں پیش رفت کر رہی ہے. ان کے الفاظ,
وَكَانَتْ هُنَاكَ مَسَاحَاتْ شَاسِعَةً.
A year ago, I stood here as there was large
ایک سال پہلے جب میں یہاں کھڑا تھا تو اس وقت عراق کا ایک بڑا علاقہ دہشت گرد گروپ داعش کے قبضے میں تھا, جبکہ آج ہم دوبارہ اسی جگہ پر آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ عراق کو آزاد کرایا جائے اور عراقیوں کو اپنے اتحاد اور عزم مصمم کی بدولت اپنا زیادہ تر علاقہ آزاد کرانے میں کامیابی حاصل ہوتی رہی ہے. آئندہ مہینوں میں شمالی شہر موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک بڑے حملے کی توقع کی جا رہی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
प्रोग्राम प्रताप के। हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का ترجمان اداریہ۔
امریکہ اپنے اس انتظامی حکم نامے کو واپس لے رہا ہے جو برما کے خلاف پابندیوں کے بارے میں ہے اور جس پر تقریباً 20 برسوں سے عمل کیا جا رہا تھا۔ برما کی سیاسی اور وہاں کی اسٹیٹ کاؤنسلر آن سان سوچی نے واشنگٹن میں صدر اوباما سے ملاقات کی ہے اور یہ اعلان اس ملاقات کے بعد کیا گیا۔ نوبیل امن انعام یافتہ سیاسی لیڈر کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر اوباما نے اپنے برما کے اس دورے کا ذکر کیا جو انہوں نے حالیہ برسوں میں کیا۔ اس دورے سے اور بعد میں کسی حد تک امریکہ اور بین الاقوامی برادری اور اس سے بھی بڑھ کر برما کے عوام نے جرأت، طاقت اور جد و جہد کرنے کی صلاحیت سے برما کے حالات کو بدلنے میں مدد دی ہے۔ اس سفر کا ایک اہم ترین سنگ میل فوجی آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقلی کا عمل تھا اور یہی آن سان سوچی کو حکومت میں لانے کا سبب بنا اور اب یہ مقننہ کی نمائندہ ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ دشواریوں کے باوجود انہوں نے برما کی نوجوان نسل کی امیدوں اور آرزوؤں کو ایک نئی آواز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کو اٹھانا ایک راست قدم ہے، اس سے برما کے عوام کو احساس ہوگا کہ نئی حکومت کے آنے اور نئے طرز حکومت کی وجہ سے ان کے ملک کو سراہا گیا ہے۔ ترجیحات کے عمومی نظام کے تحت امریکہ میں برما کے تمام تجارتی فوائد بحال ہو جائیں گے۔ اس نظام میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو عالمی معیشت تک رسائی کے لیے تجارتی اور کاروباری مراعات دی جاتی ہیں۔ برما کے لیے یہ مراعات 1989 سے معطل تھیں، یعنی اس سال سے جب برما کی فوجی حکومت نے جمہوریت نواز احتجاج کو سختی سے کچل ڈالا تھا۔ صدر اوباما نے کہا کہ برما کے لیے تجارتی مراعات کو دوبارہ بحال کرنے اور اس کے ساتھ اقتصادی اور مالی پابندیاں اٹھانے سے امریکی تاجروں اور غیر منافع بخش اداروں کو وہاں سرمایہ کاری اور شمولیت کے لیے ترغیب ملے گی۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سے علاقے میں اس کا شراکت دار زیادہ جمہوری اور خوشحال ملک بن جائے گا۔ برما کو اب بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں وہ سول تنازع بھی شامل ہے جو راکھین ریاست میں نسلی روہنگیا کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کی شکل میں طویل عرصے سے جاری ہے۔ نئی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سابقہ فوجی حکومت نے اس طرح کے جو بڑے مسائل کھڑے کیے تھے وہ ان کو حل کرے گی۔ صدر اوباما نے آن سان سوچی کے اس اقدام کی تعریف کی کہ انہوں نے امن کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مسلح کشیدگی کے مسئلے کو حل کرنے اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں روہنگیا برادری کا مسئلہ بھی شامل ہے جو طویل عرصے سے امتیازی سلوک کا سامنا کر رہی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ہم مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، ابھی برما کو بہت سے کام کرنے باقی ہیں مگر اب وہ صحیح راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور ساؤنڈ انجینئر رشاد سمیت۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔